السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان رائیڈن۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا آج پاکستان میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے اب تک آنے والے نتائج سے، جس میں ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ پہلی مرتبہ دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی جو ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان کو معاشی فرنٹ پر درپیش مسائل اور اس کے حل پر بات ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ جو ہیں اسد عمر، انہوں نے انڈونیشیا میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے بعد پاکستان پہنچنے پر کہا ہے کہ پاکستان کو شاید بہت سخت فیصلے کرنے پڑے۔ وہ سخت فیصلے کیا ہو سکتے ہیں پاکستان پر، اور جو عام پاکستانی ہیں، عام عوام ہیں، ان پر کس حد تک وہ ان فیصلوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی اسی سیگمنٹ میں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سی پیک کے جو معاہدے ہیں وہ کتنے شفاف ہیں، اور ان معاہدوں کی تفصیلات کو، مکمل تفصیلات کو عوام یا پارلیمنٹ کے سامنے نہ لانے کی وجوہات کیا ہیں۔ آگے چل کر بات ہوگی افغانستان میں پرتشدد واقعات میں کم از کم 20 افغان سیکیورٹی فورسز کی ہلاکت پر، اور یہ ہلاکتیں ایسے وقت میں سامعین ہوئی ہیں جب افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ قطر میں طالبان سے مذاکرات بات چیت کرنے کے بعد واپس کابل پہنچ چکے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں ترکی میں 2 برسوں تک قید رہنے والے امریکی پادری کی رہائی، اور ترکی میں سعودی صحافی کی گمشدگی سے متعلق تازہ جو صورتحال ہے، جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں اس سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں چاروں صوبوں سے ہم اپڈیٹس جو ہیں وہ لیں گے اپنے رپورٹر سے، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان ضمنی انتخابات کے نتائج جو ہیں ابھی تک کیا سامنے آئے ہیں۔ لیکن آپ کو سامعین بتاتے چلیں کہ ان ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی اسمبلی کی کل 24 نشستیں جو ہیں ان پر انتخابات ووٹنگ جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور یہ وہ نشستیں ہیں آپ کو معلوم ہوگا جن پر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات جو ہیں وہ یا تو ملتوی ہوئے تھے، یا پھر ایک سے زائد نشستوں سے کامیاب ہونے والے امیدوار جو ہیں ان کو یہ نشستیں چھوڑنی پڑی تھی۔ اگر ہم صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر نظر ڈالیں تو پنجاب اسمبلی کے 11، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 9، سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کے 2-2 حلقوں میں آج ووٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اطلاعات کے مطابق کوئی 600 سے زائد امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے جانا چاہیں گے عاصم رانا کے پاس، اس وقت اسلام آباد میں آپ موجود ہیں۔ السلام علیکم عاصم علی رانا صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جی یہ بتائیے گا وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیا کوئی حتمی نتائج سامنے آئے ہیں؟
جی ابھی تک حتمی نتائج تو نہیں آئے، ووٹوں کی گنتی کا لگاتار سلسلہ جاری ہے، لیکن صورتحال کافی حد تک واضح ہو گئی ہے اسلام آباد میں بالخصوص، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان کی چھوڑی ہوئی نشست این ایس 53 یہاں پر علی نواز زبان کو ٹکٹ دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت جو ہے وہ کافی بہتر پوزیشن میں ہیں۔ تقریباً ان کے جو ان کے مد مقابل راجہ وقار جو یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، اس کے ساتھ ان کا تقریباً 35,000 سے زائد ووٹ کا فرق ہے۔ تو لہٰذا اس اسلام آباد میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اسے یہی کہ 75% جو ہے وہ جو نتائج آ چکے ہیں، اور اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی یہاں اسلام آباد میں نشست جانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ این ایس 8 راول پنڈی کا جو سیٹ تھی، یہاں پر حنیف عباسی کے گرفتاری کی وجہ سے یہ سیٹ کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب اس کے اوپر الیکشن ہوا ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو تھا وہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیع کو دیا گیا تھا، اور ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے سجاد خان تھے۔ یہاں پر جو ہے بہت کلوز کانٹیسٹ اس وقت چل رہا ہے، تقریباً جو اس وقت 250 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے نتائج آ چکے ہیں، جس کے مطابق शेख राशिद सदीक जो है वो 32,500 से कुछ ज्यादा वोट ले चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले जो है सज्जाद खान जो है उनके 32,047 वोट तकरीबन उनके भी हैं, और अभी तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। तो ये खासा क्लोज कॉन्टेस्ट है, सिर्फ कहा जा सकता है कि 500 वोटों का फर्क है और वो किसी भी वक्त खत्म हो सकता है अगर यहाँ पर जो बाकी 100 पोलिंग स्टेशन के नतज में अगर कोई ज्यादा फर्क आए। तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो टेक्सला की मैं अगर आपको बताऊँ, जो रावलपिंडी में आते हैं गुलाम सरवर खान की छोड़ी हुई नशस्त थी, जहाँ पर उनके साहबजादे मंसूर जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं अपने मद मुकाबले अकील मलिक के मुकाबले में। उनके वोट जो है वो तकरीबन 30,000 जायद है और उनकी भी जो है कामयाबी यकीनी नजर आ रही है।
जी, तो आपका ये कहना है की रावलपिंडी, इस्लामाबाद और टेक्सला में अगर हम देखें तो पीटीआई का पलड़ा जो है अभी तक बारी है, राइट, वो आगे हैं गिनती में।
जी बिल्कुल, ऐसे ही,
लेकिन ये सरकारी नताइज नहीं है अभी, सरकारी नताइज,
ये गैर सरकारी और गैर हकीकी नताइज है।
बहुत शुक्रिया आसिम अली राणा साहब, थैंक यू सो मच। और सामीन, अब हम चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, शमीम शाहिद साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। शमीम शाहिद साहब जी, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में हमें बताइए, जहां कौमी असम्बली के लिए एक और सूबाई असम्बलियों के लिए 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए हैं, गिनती जो है गिनती का अमल कहां पे है इस वक्त और अभी तक क्या नतीजे सामने आए हैं?
गिनती तकरीबन 80-75 से लेके 80% तक गिनती मुकम्मल हो चुकी है और कौमी असेंबली के वायद नशस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर मुतअद्दिद मजलिस अमल का उम्मीदवार जो है वो तकरीबन 10,000 की लीड से इस वक्त आगे है, मगर अब भी उसके 100 से जायद नशस्त जो है पोलिंग स्टेशन जो है उससे रिजल्ट आना बाकी है। मगर फर्क इतना है कि वहाँ पर बताया जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुनहरफ बंदा था वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से था, तो उसी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल का सामना है और वहां से मुतहदा मजलिस अमल का उम्मीदवार जाहिद दुरानी जो अकरम दुरानी साहब के साहबजादे हैं वो आगे हैं। इसी तरह 9 में से एक नशस्त पर अवामी नेशनल पार्टी की समर हारून बिलोर जो बेवा है बैरिस्टर हारून बिलोर, तो उसको तकरीबन कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं और वहां पर उनके जो बिलोर हाउस है मैं वहां से अभी आया, वहां पर रजिस्ट्रेशन का समय है और वहां पर अभी तक उनकी जो लीड है वो 2,500 से ज्यादा है, तो वहां पर उनके मतलब जो लोग है वो बहुत खुशी मना रहे हैं। जबकि बाकी 9 में से इस वक्त तक 8 में से इस वक्त तक तकरीबन 6 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार है उनकी वाजे बरतरी हासिल है, जबकि मरतान के एक नशस्त जो है उस पर और स्वात के एक नशस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है और मरदान का जो मुकाबला है अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो कभी एक आगे हो जाता है कभी दूसरा आगे हो जाता है। इस वक्त उनके दरमियान 150 वोटों का फर्क बताया जाता है।
जी, यानी अभी सूरत हाल जो है वो ज्यादा साफ जो है नजर नहीं आ रही है इस वक्त, राइट, ज्यादा क्लियर नहीं है
अभी तक किसी भी हलके से हम ये नहीं कह सकते कि उनका गैर सरकारी तौर पर हम उसको कह दें कि हाँ वो कामयाब हुआ है।
अच्छा, आप जो कह रहे हैं शमीम शाहिद साहब के पीटीआई को इस दफा कुछ मुश्किलात का सामना है, क्या वजह है? क्योंकि जो आम इंतखाबात में तो हमने देखा है कि उनको काफी वोट पड़े हैं
इस वक्त, एक तो ये कि उनकी हुकूमत है, दूसरी बात ये है जो बनू का हलका है वहाँ पर उनके मद मुकाबले आजाद उम्मीदवार है, स्वात के जो दो हलके थे वहाँ पर उनके उम्मीदवार आजाद है, मगर इसके बावजूद स्वात में उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोग जो थे वो कामयाब भी हुए हैं, वो उजाला भी हैं, उसी वजह से वहाँ पर उनको कोई मुश्किल का सामना नहीं है, मगर फिर भी अवामी नेशनल पार्टी उनको के साथ उनका सख्त मुकाबला है। जो सबसे बड़ा सेट बैक हो रहा है वो सवाबी के हल्के पर हो रहा है, जहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने, और यू अभी तक जो इत्तेहाद है उसके मुताबिक 4,000 का फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली असद केसर का भाई है, वहां पर उनको कामयाबी है। इसी तरह नौशेरा में जो साबिक वजीर आला है वजीर दिफा फरवर खटक साहब का एक भाई है और एक भतीजा है, एक बेटा है और एक भाई है, वो वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं, मगर वहां पर एक नशस्त पर उनको अगर मुश्किलात का सामना है, मुकाबला सख्त दिखाई देता है, मगर फिर भी उनकी जीत जो है वो दिखाई देता है।
ओके, बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद साहब। और अब सामीन हम क्विकली चलते हैं सुबह बलूचिस्तान क्वेटा से। सितार काकड़ साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सितार काकड़ साहब।
वालेकुम सलाम जी।
जी सितार काकड़ साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास नताइज के हवाले से?
जी हमारे तो चूंकि इलाके के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो काफी दूर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो नतायज अभी तक आ रहे हैं, बेशतर जो यानी 50% से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नतायज आ चुके हैं। उनके मुताबिक इस वक्त जो पीबी मस्तूम का जो हलका है वहां पर साबिक वजीर आला नवाब असलम रेसानी जो हैं वो काफी आगे हैं बाकी दो उम्मीदवारों से, जिनमें एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी का है और एक नेशनल पार्टी का है। तो उस हवाले से ये है कि नवाब असलम रेसानी की हिमायत जो है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल ग्रुप के साथ जमीयत उलमा इस्लाम और दो तीन जमातें और भी कर रही थी, तो इस बुनियाद पर नवाब असलम रेसानी की जीत जो है वो इस हल्के से तकरीबन यकीनी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो खुजदार का हल्का है PB40 वो सरदार अख्तर मंगल का आबाई हल्का है, वहाँ उनके पार्टी की तरफ से ये अकबर मंगल जो है वो इलेक्शन का में हिस्सा ले रहे थे, उसकी हिमायत जो है जमीयत उलमा इस्लाम पर रहमान ग्रुप वो भी कर रहे थे। और जो दूसरी तरफ जो उनका मुखालिफ उम्मीदवार था शफीक मंगल, तो उसकी हिमायत जो है वो नेशनल पार्टी कर रही थी और कुछ दीगर वहाँ के कबाइली अमाइदीन उसकी हिमायत कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी अकबर मंगल जो है वो काफी लीड से शफीक मंगल से आगे जा रहा है। तो अभी तक इन दोनों हल्कों में ये सूरतयाल वाजे है कि दोनों जगहों से जो है ये उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे जिनकी हिमायत BNP कर रही है। जी
जी, तो ये बताइएगा कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया आज?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो इलेक्शन से पहले तकरीबन 13 जुलाई को यहाँ खुदकुश हमला हुआ था मस्तूम में, उसके बाद कुछ कार्रवाइयाँ इस हल्के में हुई और जो लोग इस तरह के वाकयात में मुलव्वस थे वो खदशा यही था कि इस इन हल्के में मस्तूम में बिलखसूस ये हो जाएगा। इसी तरह सरदार अख्तर मंगल के से इलेक्शन से दो रोज पहले वहां पर भी इस तरह का एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन तक दोनों वाकयात में दोनों हल्कों में जो है कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। सिर्फ एक या दो पोलिंग स्टेशन से मस्तूम में मामूली झगड़ा हुआ था जिसके लिए थोड़ी देर के लिए पोलिंग रोक दी गई थी, उसके बाद जब वो मामला सेट हुआ तो वहां दोबारा पोलिंग शुरू हो गई और पुरामन तौर पे शाम 5 बजे तक दोनों हल्कों में पोलिंग पुरामन और शानदार रही। अगरचे वोट का रेशो तनासुब जो है वो कम रहा है माजी की निस्बत, लेकिन इसके बावजूद खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कोई नाखुशगवार खूनरेजी वाकया नहीं हुआ, इस वजह से लोग काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे।
बहुत शुक्रिया सितार काकड़ साहब आपका, थैंक यू सो मच। और सामीन अब चलते हैं कराची, वसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम सिद्दीकी साहब।
You have 122
वसीम सिद्दीकी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारे साथ खालिद फारूकी साहब को हमने एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट लिया है, उनसे अभी हम बात करते हैं। और सामीन दो जो बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग हलके हैं लाहौर के NA-124 और NA-31, उनके नतीजे जो हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे अपने रिपोर्टर से कंवर रहमान खान जो हैं उनको हमारे प्रोड्यूसर ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही वो हमें मिलते हैं उनसे हम अपडेट्स लेंगे। लेकिन अभी तक जो इस्लामाबाद रावलपिंडी टैक्सला सूबा खैबर पख्तूनख्वा और क्वेटा से सूबा बलूचिस्तान से जो नताइज या अपडेट्स जो हैं अभी तक जो नताइज आए हैं हमारे रिपोर्टर्स ने दी हैं वो हम ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि वो हतमी नताइज नहीं है। कराची से वसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वसीम सिद्दीकी साहब। वसीम सिद्दीकी साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी मेरे ख़्याल में उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर। जी वसीम सिद्दीकी साहब बताया जा रहा है आप लाइन पे हैं हमारे साथ। जी खालिद फारूकी साहब आप हैं हमारे साथ?
जी
अस्सलाम वालेकुम खालिद फारूकी साहब, हम अपने रिपोर्टर को लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस वक्त आप भी लाहौर में मौजूद हैं। ये बताइएगा कि क्या नताइज के हवाले से क्या सूरत हाल है?
دیکھیے یہاں جو دو نتائج جن کی ابھی آپ بات کر رہی تھی وہ تو واقعی بہت دلچسپ تھے, اور ایک حلقے میں تو یقین یہ تھا کہ مسلم لیگ این جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گی.
جی
وہ 124 ہے, این اے 124, جہاں سے شاید خاکار عباسی ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, جو اپنی سیٹ وہاں سے پنڈی سے ہار گئے تھے.
جی
ان کی جیت کا اندازہ بھی تھا اور انہوں نے بڑے مارجن سے اس وقت تک اپنی لیڈ اپنی رکھی ہوئی ہے, بڑے مارجن سے, جس کو ممکن نہیں ہے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کے لیے, دیوان صاحب کے لیے, کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. لیکن جو اس سے زیادہ دلچسپ مقابلہ ہے وہ ون این اے 131 کا ہے, جہاں خواجہ سعد رفیق پچھلا الیکشن ہارے تھے عام انتخابات جب ہوئے عمران خان سے, لیکن بڑا مارجن نہیں تھا. اس پہ بہت الزام لگا کہ انہیں مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دھاندلی سے ہرایا گیا تھا, پی ایم ایل این کا موقف یہی رہا کہ ان کا ووٹ چوری کیا گیا. اب آج یہ جو الیکشن آج کے دن کا تھا, میرے خیال کے مطابق جہاں بنو سے بھی اگرچہ عمران خان اپنی سیٹ ان کی سیٹ ہارے ہیں, لیکن جو لاہور کا سعد رفیق کا ایک الیکشن تھا, ایک تو کینڈیڈیٹ کا مقابلہ, کینڈیڈیٹ کی شخصیت, اس کے لحاظ سے سعد رفیق کیونکہ ان کے پیچھے کیسز ہیں, ان پر الزامات ہیں, ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی تھی, اب بھی ان کے پتہ نہیں کہ الیکشن کے بعد ان کے ساتھ مطلب جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ ان کے مقدمات کہاں جاتے ہیں, ریفرنسز کدھر جاتے ہیں, بنتے ہیں, کیا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے بہت ہی تگڑے جو اپنی طرف سے وہ لے کے آئے تھے ہمایوں اختر کو, ان کو شکست تھی. شکست کی کئی ایک وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ سنسی کا ووٹ تھا وہ آیا, لیکن ایک خیال یہ تھا کہ شاید نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ کسی ڈپریشن میں ہوگا, مایوسی میں ہوگا, اور وہ گھر سے نہیں نکلے گا, جیسا کہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے جبکہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہوتے تھے ان کو ان کا ووٹر جو تھا کبھی ناراض ہو جاتا تھا, کبھی خاموش ہو جاتا تھا, گھر میں بیٹھ جاتا تھا. لیکن آج کے دن ہم نے دیکھا کہ ایم کے ووٹر چارج بھی تھے, وہ نکلے بھی اور انہوں نے ووٹ بھی ڈالے. اس بات کے باوجود کہ ہمایوں اختر ایک دولت مند آدمی ہیں, لیکن ان پہ ایک بلیم جو ہے کہ یہ تو مطلب ایک لوٹا کلچر ہے جس میں وہ ایک پارٹی کبھی کبھی دوسری پارٹی, ادھر سے نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تھا انہوں نے تو چلے گئے تھے, پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے ساتھ, پھر پرویز مشرف گئے تو پھر ادھر واپسی ان کی ہو گئی, اب بھی ان کے بھائی جو ہیں وہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں. سو اس طرح کی صورتحال میں جو لوگوں نے بھی اپنی کچھ پسند ناپسند دکھانی تھی, انہوں نے عمران خان کی جگہ پہ جب ہمایوں اختر آئے ہیں تو انہوں نے ابھی تک جو رزلٹ ہے اس پہ تو انہوں نے ان کو رد کر دیا ہے. دیکھیے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ واضح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواجہ سعد رفیق جیت گئے ہیں, لیکن اب تک کے رزلٹ کے مطابق وہ ہار رہے ہیں. جو اچھا ان کو رزلٹ ملا ہے وہ لاہور سے باہر گجرات سے مل گیا, جہاں سے مونس الہی جو چودھری پرویز رائے کے ساتھ جڑے ہیں ان کا بڑا مارجن ہے, وہ بڑی سے جیت رہے ہیں. لیکن جو شاکنگ بات ہے حکمران جماعت کے لیے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے صرف ایک یا دو مہینے کے بعد اس سٹیج پہ نہیں آتی کہ وہ اپنی جیتی ہوئی نشستیں ہار جائے. پاکستان جیسے ملک میں تو ٹرینڈ یہ ہے کہ جو بھی جماعت ہوتی ہے ضمنی حکمران جماعت ہوتی ہے ضمنی الیکشن اس کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ضمنی الیکشن کا جو رزلٹ آ رہا ہے ہمارے سامنے وہ اپنی ایسی سیٹیں جہاں پہ تحریک انصاف کو ہی جیتنا چاہیے تھا, جہاں سے ان کا ووٹر جو تھا وہ ابھی کوئی اتنا اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ رزلٹ جو ہے یہ بہت ہی الارمنگ بن گیا ہے عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے. یہ دونوں حلقے جو ہیں یہاں پہ میرے خیال کے مطابق لاہور کے, ایک تو شاہد خاقان عباسی کیونکہ پرائم منسٹر رہے اور انہوں نے کافی اپنا ٹائم گزارا, یہ بڑی ایک کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں, اور تحریک انصاف کے لیے اس میں کافی ایک مایوسی کی بات ہے.
اوکے ہمیں بتایا جا رہے خالد فاروقی صاحب, بہت انٹرسٹنگ صورتحال جو ہے وہ اس وقت صوبہ پنجاب میں لاہور میں خاص طور پر آپ نے بیان کی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے, جہاں این اے 124 این اے 131 پہ کافی لوگوں کی,
این اے 124 کا دیکھیے فیصلہ ہو چکا, این اے 124 کا فیصلہ ہو چکا, یہاں جو ان کی لیڈ ہے وہ تقریباً 5000 ووٹوں کی لیڈ ہے.
شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ کافی آگے ہیں,
وہ نہیں بلکہ وہ تقریباً جیت چکے ہیں, ان کی ایک طرح سے کامیابی کا اناؤنس کیا جا رہا ہے.
اور این اے 131 پہ خواجہ سعد رفیق اگین پی ایم ایل نون کے رہنما وہ آگے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے, لیکن یہ غیر حتمی نتائج ہم بتا رہے ہیں سامعین کو. اس وقت ہم کراچی چلتے ہیں, وسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم وسیم صدیقی صاحب.
جی
جی السلام علیکم وسیم صدیقی صاحب. جی آپ ہمیں صوبہ سندھ کی صورتحال بتائیں, اس وقت نتائج جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
صوبہ سندھ میں مجموعی طور پر تین نشستوں کے انتخابات ہوئے, تین نشستوں کے لیے, اس میں اے دو کا تعلق کراچی سے تھا, این اے 243 کراچی از 2, اور دوسرا پی ایس 87 ملیر, تیسرا پی ایس خیرپور کی نشست تھی. ان تینوں میں سے ابھی تک کسی کے حتمی نتائج سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن محمد عالمگیر خان جو این اے 243 سے ہیں, پی ٹی آئی کے امیدوار, ان کی ووٹ ابھی تک سب سے زیادہ ہیں, اور ان کے سیکنڈ مقابلہ ان کا جو سیکنڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ عامر ولی الدین چشتی ہیں, جن کا تعلق ایم کے ایم سے ہے, جبکہ حاکم علی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور یہ این اے 243 میں سب سے تھرڈ نمبر کے کینڈیڈیٹ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. این اے 243 کراچی سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے سندھ کے حوالے سے, کیونکہ یہ وہ نشست ہے جہاں سے عام انتخابات میں وزیر اعظم عمران خان جیت چکے تھے اور اس کے بعد وہ خالی انہوں نے نشست کر دی تھی, لیکن حتمی نتیجہ ابھی تک نہیں آیا, تاہم پی ٹی آئی سب سے آگے جا رہی ہے. رہی بات پی ایس 287 ملیر کی, وہاں پر صبح کے اوقات میں ووٹرز تو بہت زیادہ رش تھا باقی کانسٹیٹیوئنسیز کے مقابلے میں, یہاں زیادہ تر گوٹ اور چھوٹے چھوٹے دیہی علاقے آباد ہیں, یہاں کے کینڈیڈیٹ زیادہ جوش و خروش سے انہوں نے اس کی مہم چلائی, اور آج صبح ووٹرز کی تعداد بھی سب سے زیادہ ان علاقوں میں دیکھی گئی. صبح 8 بجے وہ جب پولنگ شروع ہوئی اس وقت رش تھا, دوپہر کے وقت بھی رش رہا, لیکن یہ کہ یہاں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تاہم محمد ساجد, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, وہ باقی دونوں پارٹی سے آگے جا رہے ہیں. تیسرا پی ایس 30 خیرپور سے تین اہم کینڈیڈیٹس ہیں, احمد رضا شاہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, دوسرے صفدر علی شاہ ہیں جن کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہیں, اور تیسرے سید محرم جن کا تعلق گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے ہے. لیکن چونکہ حکومت برسر اقتدار جماعت سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے شاید, تو اس کی وجہ سے ابھی تک کچھ دن لمحے پہلے تک احمد رضا شاہ سب سے آگے تھے, اور یہ 19,154 ووٹ لے کر سب سے آگے تھے.
ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے وسیم صدیقی صاحب کراچی سے ہمارے رپورٹر, اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبہ سندھ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے ہیں. قنور رحمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے رپورٹر ہیں لاہور سے, تفصیلات تو ہمیں بتا دی ہے خالد فاروقی صاحب نے, لیکن قنور رحمان صاحب, اپ ڈیٹس آپ کے پاس کیا ہے اس وقت؟ قنور رحمان صاحب, جی جی,
پنجاب میں قومی اسمبلی کی 9 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 11 نشستوں پر انتخاب ہوا, وہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ٹائم دیا گیا صبح 8 بجے بغیر کسی تاخیر کے یہ انتخابی عمل شروع ہوا, جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہا. اب تک جو ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے یہ قومی اسمبلی کی جو نشست ہے این اے 65 چکوال کی یہ نشست ہے, یہاں سے مسلم لیگ کاف کے شافی حسین غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں, لیکن حیران کن طور پر جو دوسرے نمبر پہ امیدوار ہیں وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ہے, جس کے خادم حسین رضوی جو ہے جس کے سربراہ ہے. یہاں پر مسلم لیگ نون نے تحریک لبیک کے جو امیدوار تھے ان کو سپورٹ کیا تھا. ابھی تک جو ہے کیونکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے سلسلے میں نتائج کا سلسلہ جاری ہے, لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں 2 قومی اسمبلی کے حلقے تھے اور دونوں ہی خاصے دلچسپ تھے. ایک این 124 جہاں سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی امیدوار تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور پی ٹی آئی کے تھے دیوان محی الدین غلام, ان کے درمیان ابھی مقابلہ چل رہا ہے. اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے جو 37 پولنگ اسٹیشن کے جو نتائج آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے جو شاہد خاقان عباسی ہے ان کی برتری ہے. دوسرا قومی اسمبلی کا حلقہ لاہور ہی سے تھا این 131 جہاں سے خواجہ سعد رفیق تھے اور ان کا مقابلہ تھا مسلم پاکستان پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ہمایوں اختر خان. یہاں پہ خواجہ سعد رفیق کی قدرے برتری ان کو حاصل ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ واضح فرق نہیں ہے, مشکل سے 1700 ووٹوں کا فرق ہے جس پہ خواجہ سعد رفیق کو جو ہے یہاں پہ کامیابی یہاں پہ جو ہے ووٹ ملے ہیں. ایک اور دلچسپ بات ہے کہ آج ہونے والے جو ضمنی انتخابات تھے اس میں 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں پی پی 87 میاں والی سے تحریک انصاف کے امیدوار احمد خان بلا مقابلہ منتخب ہوئے, اسی طرح ایک اور نشست ہے صوبائی اسمبلی کی پی پی 296 راجن پور سے بھی تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اویس ریشک یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. باقی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جس میں پی پی 201 پہ سائیوال ہے, اسی طرح پی پی 42 پہ جہلم ہے, وہاں پر ابھی تک جہلم کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں شاہ نواز, یہ ابھی تک آگے ہے, اور اگر ہم پی پی 201 کی بات کریں جہاں سے मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो आगे है। इसी तरह पंजाब के जो दीगर जो नशिस्तें हैं जिसमें N-103 फैसलाबाद है, यहाँ पर अभी तक जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी चूंकि मजमुई तौर पर अगर मैं आपको पूरे पंजाब की सूरत हाल बताऊं तो मजमुई तौर पर अभी तक तकरीबन 22 से 25% नशिस्तों के 22 से 25% पोलिंग स्टेशनों के नतज आए हैं। लिहाजा अभी तक किसी के बारे में हतमी नहीं कहा जा सकता कौन आ गया, लेकिन एक नशिस्त जो N-65 है जहाँ से गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के शाफी हुसैन जीत रहे हैं। दूसरी जो एक और है मुस्लिम लीग काफ के पास जहाँ से मुनस लाई है वो गुजरात से है, वहां से अभी तक मुनस लाई को बढ़तरी हासिल है और इनके साथ जो दूसरे नंबर पे जो साहब हैं वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। जो जो नतज आते रहेंगे हम आपको जो है वो आगाह करते रहेंगे।
बिल्कुल, हम
आज जो पोलिंग का अमल था ये
जी और हमारे जो सुनने वाले हैं बिल्कुल
बड़ा पुरअमल रहा,
आपको दोबारा हम जहमत देंगे खबर रहमान साहब मजीद अपडेट्स लेने के लिए, खास तौर पर जब हतमी और सरकारी नतज का ऐलान हो जाए। और अपने सामीन को बताते चलें कि अपडेट्स के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है urduvoa.com उसको भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको इन नतज के हवाले से मजीद अपडेट्स जो हैं वो मिलेंगे। खालिद फारूकी साहब आप हमारे साथ हैं इस वक्त लाइन पे, हमें मसूद अब्दाली साहब सीनियर सहावी तर्जिया कार यहाँ अमेरिका से उन्होंने भी ज्वाइन किया है। मसूद अब्दाली साहब, पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, इसको आप किस तरह देखते हैं? एक चांस जो है अपॉर्चुनिटी मुल्क से बाहर पाकिस्तानियों को भी दी गई, और अपना भी बताइएगा कि आपने वोट डाला है।
शनाज पहली बात है कि मेरे हलके में जहाँ मेरा वोट है वहाँ वोटिंग नहीं हो रही
है। अच्छा।
तो इसलिए मैंने वोट नहीं डाला था। ये जो अच्छी बात यह है कि ये पहली बार वोट का हक दिया गया, और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो ताज़ा तरीन आज़ाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 80% लोगों ने अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया है, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि बहुत कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो टोटल ये 7,000 वोट कास्ट हुए हैं। तो उस लिहाज से यानी 11 हलकों में डिवाइड कर दें तो 1,000-2,000 600-700 ही वोट पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल ये पहली बार गैर मुल्की ओवरसीज पाकिस्तान ने वोट दिया है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसमें जो मनफी बात है वो ये कि कल ये खबर आई थी कि बहुत हैकिंग के बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है निज़ाम को हैक करने की, तो इसकी तरफ बहरहाल तवज्जो देने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन को कि अल्लाह का शुक्र है इस बार तो उन्होंने नाकाम बना दिया, कि इससे नतायज जो है वो तब्दील भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लेकिन इस बार से चूंकि सिर्फ 6,000 वोट है ये बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अगर आम इंतखाबात में ये निज़ाम इस्तेमाल होगा तो उससे पहले इसका अच्छा ऑडिट होना चाहिए।
ओके, खालिद फारूकी साहब आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी, ये बताइएगा इन इंतखाबात में हार जीत से किसी भी नशिस्त पे सियासी जमातें जो हैं उनको क्या फर्क पड़ेगा?
देखिए इसका सबसे बड़ा फर्क जो है वो तो हुक्मरान जमात को पड़ेगा, उसकी अक्सरियत बड़ी नहीं है कौमी असेंबली में, और जो इंतहाई महदूद सी अक्सरियत थी चंद नशिस्तों की उस पर उसकी हुकूमत बनी, और हुकूमत बनाने के लिए उन्हें पहले बहुत वेट करना पड़ा और उन्हें अपने अरकान को तादाद को उन्हें पूरा करना पड़ा, इसके लिए उन्हें आजाद अरकान की सपोर्ट मिली, इसके लिए उन्हें कराची से उनको जो जो जहाँ से बहुत ही गैर मुतवक नतज थे जहाँ से ऐसा बहुत ही कम चांस था वहां पीपल्स पार्टी भी आउट हो गई MQM भी आउट हो गई, तो उनको वो इलेक्शन में सीटें मिल गई थी, लेकिन अगर उनकी हुकूमत एक वोट की अक्सरियत से भी कायम रहती है, मुझे ये अंदाजा है कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको इस वक्त पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, और पाकिस्तान में ये इस वक्त कोई सियासी जमात भी नहीं चाहेगी, ना तो अपोजिशन में ना कोई और ना ही पाकिस्तान का इस वक्त जो सूरत हाल है हालात हैं वो इस बात की इजाजत देते हैं कि यहाँ पे हुकूमत की तब्दीली कहीं हो जाए। सियासी जमातें मेजोरिटी का सबूत देंगी और इस हुकूमत को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी, लेकिन हुकूमत के लिए अखलाकी तौर पर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। एक तो ये कि जो हुकूमत बड़ी ही तब्दीली का नारा लेके आई हो उसके लिए ये तब्दीली का एक रिवर्स गियर लग जाना कि उसका वोटों से वोट देने के लिए ना निकले। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन में हार जीत भी शायद आज के दिन का ज्यादा बड़ा मसला नहीं था, लेकिन जिस तरह टर्न आउट कम रहा इसमें जो जो PTI का वोटर था उसका बहुत इसमें रोल है, उसका बड़ा उसमें एक किरदार है कि वो क्यों नहीं निकला अपनी जमात को वोट देने के लिए, क्या पिछले 2 महीने की पॉलिसीज में वो इस बात की तरफ चला गया है कि उनकी हुकूमत जो है वो खातर साहब वो इकदाम नहीं कर सकी। अगर वो कन्विंस है इस बात पे तो ये एक दिलचस्प बात है, अगर वो इस बात पे कन्विंस नहीं था वो अपनी पार्टी को अपनी हुकूमत को जायज भी समझता था उसके इकदाम को, इसके बावजूद भी फिर भी वो वोट डालने के लिए क्यों नहीं निकला, ٹرن آؤٹ کا کم رہنا میرے خیال اگرچہ ضمنی انتخابات میں ایک بات ہوتی ہے کہ ٹرن آؤٹ وہ بالکل نہیں ہوتا, لیکن یہ عام ضمنی انتخابات نہیں ہیں جو پہلے جیسے ہوتے تھے وہ نہیں ہیں. ایک تو 35 نشستوں پہ کل ملا کے صوبائی اور قومی کی یہ الیکشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کا جو مستقبل ہے, 5 سال ابھی انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے, 5 سال کا ان کا ٹینیور ہے, تو اگر اقتدار میں ان کو اتنا بڑا دھچکا لگ جاتا ہے, یہاں سے دیکھیے سعد رفیق جیتے یا ہار جائے, شاید فاقان عباسی کی جیت کا تو تقریباً کیونکہ وہ 75,000 سے زیادہ ووٹ لے کے جیت چکے ہیں, سعد رفیق کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے, لیکن ان کی 4-5 ہزار کی 6 ہزار کی لیڈ ہے. اگر وہ الیکشن ہار بھی جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اتنا کم ووٹ ملنا جو ہے یہ ان کے لیے الارمنگ بات ہے. اسی طرح بدنو سے, اسی طرح اٹک سے, دیکھیں عمران خان کی 2 سیٹیں تو اب تک جو ہیں وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار چکی ہے, تو یعنی ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پہ وہ ہارنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کا حکومت کے مستقبل پہ کوئی فرق پڑے نہ پڑے, اخلاقی طور پہ ان کو اپنی پالیسیز کا امپلیمنٹیشن میں انہیں بڑی دشواری آئے گی. ہم جانتے ہیں کہ حکومت بڑی کریٹیکل سٹیج میں ہے, واشنگٹن کو اسے بڑی پرابلم سامنے کرنا پڑ رہی ہیں, آئی ایم ایف سے لون لینا پڑ رہا ہے, ان کے اوپر جو انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی, انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائی, انہوں نے ٹیکسیشن نہیں کی, انہوں نے بہت سارے ٹیکس ایسے نئے لگا دیے کہ پاکستان میں مطلب یہ ہے کہ ٹیکسوں کا ایک طوفان آیا, پھر روپے کی قیمت جس طرح ڈیویلیو ہوئی, زر مبادلہ کے ذخائر جس طرح کم ہوئے ہیں, اس ساری صورتحال کی ذمہ دار اگرچہ پی ٹی آئی صرف نہیں ہے لیکن عوام اسے ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں جو اقتدار میں ہوتا ہے. اس الیکشن کے رزلٹ جو ہیں حکومت پر اعتماد اور حکومت پر عوام کے اعتماد اور عدم اعتماد کو ظاہر کریں گے, یہ آنے والے 5 سال میں حکومت کے لیے ایک بڑا پرابلم رہے گا.
جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضمنی انتخابات جو ہیں اس کا امپیکٹ بھی ہوگا پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے اس پر, اور حکومت کی جو ظاہر ہے کریڈیبلٹی اس کو کہہ دیں ایک طرح سے ہے, اس پر بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ پڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب آپ کا, مسعود عبدالی صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. دوبارہ ہم تھرڈ سیگمنٹ میں آپ کو لیں گے ایک دفعہ پھر زحمت دینا چاہیں گے آپ کو. تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ. اور سامعین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, آئی ایم ایف اور پاکستان کے بیچ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامین, اور اس سیگمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسٹرام ہربل انویسٹمنٹ بینک کے سربراہ یہاں نیو یارک سے سہیل خان صاحب, اور ہمارے ساتھ ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ پاکستان سے ذوالفقار مہٹو صاحب, اور ہم کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. سہیل خان صاحب اور ذوالفقار مہٹو صاحب دونوں کا بہت شکریہ. سہیل خان صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, اسد عمر جو ہیں وہ واپس آئے ہیں انڈونیشیا سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے, صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت ناگزیر ہیں. ان کے بقول چاہیں یہ پیکج آئی ایم ایف سے ملے یا پھر چین سے ملے. یہ بتائیے گا, ابھی 7th کو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے 7 نومبر کو دوبارہ پاکستان آئے گی اور دوبارہ مذاکرات کا ایک دور چلے گا, اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا کہ آئی ایم ایف یہ پیکج دیتا ہے پاکستان کو یا نہیں. لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان سے بیل آؤٹ اور چین سے بیل آؤٹ, اس میں فرق کیا ہوگا, خاص کر جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اور جو شرائط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمارے سامعین کو بتائیں.
جی شکریہ. دیکھیں پاکستان کے لیے بڑے مشکل موڑ پہ اس وقت قریب ہے ملک, بیل آؤٹ چائنا سے ملے یا آئی ایم ایف سے ملے, نیٹ ریزلٹ تو وہی ہوئے گا کہ عام عوام پہ اس کا امپیکٹ آئے گا, انفلیشن بڑھے گی, ڈی ویلیویشن ہوئے گی. آئی ایم ایف سے اگر بیل آؤٹ ملتا ہے نارملی تو اس کے بہت سے کنٹنجنسیز اور اس کے بہت سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ. وہ ریکوائرمنٹس کوئی دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک تو وہ ہوتی ہیں جو کہ کوئی بھی لینڈر جو ہے وہ ایک بورور سے مانگے گا, کہ آیا کس طرح مجھے آپ یہ کلیئرٹی اور انشورنس دیں گے کہ میرے پیسے جو میں نے دیے ہیں آپ کو وہ واپس ملیں گے, اور وہ اسٹرکچرل وہ ریفارمس آتی ہیں. دوسری جو وہ مانگتے ہیں آئی ایم ایف وہ ہے اسٹرکچرل ریفارمس, جو کہ میری نظر میں ملک کے زیادہ تر ملک کے بینیفٹ میں ہے کہ آپ ٹیکس بیس کو کس طرح وائڈن کریں گے, کرپشن کس طرح کنٹرول کریں گے, کرپشن پروکیورمنٹ کو کس طرح امپروو کریں گے, آپ کی جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں جو مسلسل ٹینتھ آف ایئر سے لاسز کر رہی ہیں ان کے لاسز کو آپ کس طرح اسٹیم کریں گے, ان کو پرائیویٹائز کس طرح کریں گے, یہ چیزیں سب ملک کے مفاد میں ہیں. چائنا کا جہاں تک تعلق ہے, ان سم ویز دس ہیز بیکم ریفرنڈم آن سی پیک, کہ آیا سی پیک کا مطلب کیا ہے. اگر آپ پاکستان کے وینٹیج پوائنٹ سے دیکھتے ہیں, پاکستان کے طریقے سے دیکھتے ہیں, وہ یہ کہے گئے پاکستانی یا پاکستانی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سی پیک از پرائمرلی اباؤٹ اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ریجن ود ان چائناز آربٹ. اگر آپ امریکی یا بہت سے ویسٹرن پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ اچھا ہے کہ سی پیک از اباؤٹ ایکسیس ٹو دی اریبین سی اینڈ ایکسیس ٹو وارم واٹرز. اس کا فیصلہ فرینکلی ہمیں اگلے 90 دنوں میں ہو جائے گا کہ یہ سی پیک کا مطلب کیا ہے. اگر تو واقعی یہ مقصد وہی ہے جو میرے خیال میں مقصد ہے, جو پاکستانی پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہے چائنا کے لیے بھی اور چائنا کے آربٹ میں ملکوں کے لیے بھی, تو تب تو دا چائنیز ول اسٹیپ اپ ان سم پوائنٹ. وہ اسٹیپ اپ اس طرح کریں گے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں گے پاکستان سے, وہ اسٹیپ اپ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو یوان میں لائنز دیتے ہیں, وہ اسٹیپ اپ اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان کو وہ ڈائریکٹ کریڈٹ دیتے ہیں, جس طرح بھی کرتے ہیں. بٹ سی پیک از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف the China One Belt One Road policy, جو کہ چائنیز پریمیئر کی کارنر اسٹون اکنامک پالیسی ہے. تو میرے تو یہ خیال میں ہے کہ دا چائنیز ول اسٹیپ اپ ان سم فارم. ایز فار ایز دی کاسٹ آف دی لون از کنسرنڈ, سی پیک کا اب تک جو ڈیٹا ہے زیادہ تر اس کی کاسٹ لائیو پلس 400-450 کے قریب ہے, جو کہ نارمل ایک کاسٹ ہوتی ہے کمرشل لینڈنگ کی, تو وہ سبسیڈائز نہیں ہے عام طور پہ جو کمرشل جو پروجیکٹس ہوئے ہیں پاور پروجیکٹس وغیرہ. جب آپ ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے لیں گے وہ اس کی ریٹ کم ہوئے گا پر اس کے ساتھ رائے. سو دیئر پروز اینڈ کانز آف ایچ, یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایگزیکٹلی کیا ٹرمز ہیں. یہ بڑی مشکل نیگوشیشن ہے اینڈ آئی وش دی گورنمنٹ دی بیسٹ.
جی یہ جو اسد عمر صاحب نے بات کی ہے سخت فیصلے شاید حکومت کو کرنے پڑے, تو وہ سخت فیصلے جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟
دیکھیں سخت فیصلے دو قسم کے ہیں, ایک تو سخت فیصلے وہ ہیں جو کہ حکومت کو کرنے چاہیے اپنے آپ کو اپنی سچویشن کو سیدھا کرنے کے لیے. یہ وہی سخت فیصلے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈا میں پہلے دن سے تھی, وہ ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, اور فرینکلی بہت سے گورنمنٹ کے ایجنڈا سے تھی, ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے, کرپشن کم کریں گے, یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو بند کریں گے, امپورٹس کو کرٹیل کریں گے. یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ ہر حکومت کرنا چاہتی ہے, جو نیک نیتی سے حکومت جو بھی آتی ہے وہ کرنا چاہتی ہے, لیکن پولیٹیکل ول یا اکنامک ریالٹیز یا گراؤنڈ ریالٹیز کرنے نہیں دیتا. اب پی ٹی آئی گورنمنٹ پر ہیپس ان کا دل تو صحیح جگہ پہ ہے, وہ کرنا چاہیں گے. کوشچن یہ ہے کہ اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ وہ کس طرح اتنے زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو اٹیک کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. سو دیٹس ون فنڈامنٹل کوشچن. دوسرے جو مشکل ڈیسیزن یہ ہے کہ آپ جب انفلیشن ڈی ویلویشن کرنا شروع کرتے ہیں اس کے دو میجر امپیکٹ آتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے ملک کی, اور وہ انفلیشن جو بڑھے گی ہر چیز کی قیمت بڑھتی جائے گی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیونکہ آپ بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اسپیشلی آپ کی جو آئل اور فیول امپورٹس ہیں اس کی وجہ سے بھی انفلیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سرکولر ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی انفلیشن بڑی جلدی سگنیفیکنٹلی انکریز ہو سکتی ہے. آئی ایم ایف نے تو کہہ بھی دی ہے کہ ان کے خیال میں اگلے سال پاکستان میں انفلیشن 14-15% کے قریب ہوئے گی, جو کہ ایک نمایاں انکریز ہے آج کی انفلیشن سے.
صحیح. تو عام آدمی جو ہے وہ اس سے کس طرح متاثر ہوگا؟ ایک تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی, ظاہر ہے ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی پہ ہی ہوگا.
جی میجر امپیکٹ تو عام آدمی کا یہ ہوگا کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی. دوسرا امپیکٹ یہ ہوگا کہ بہت سی جگہ پہ جو امپلائمنٹ جو ہے اپرچونیٹی کم ہوئیں گی, کیونکہ اکانومی ایز اے ہول کنٹریکٹ کرے گی. اس کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو عمران خان نے پریمیئر نے کہا بھی ہے اپنی اسپیچز میں کہ کرپشن پہ قابو کریں. پاکستان ہر سال 60 ارب روپے کی پروکیورمنٹ, گورنمنٹ ہر سال 60 ارب روپے کی چیزیں خریدتا ہے, جو بھی خریدے وہ اپنی ویپن سے لے کے پینسل تک وہ 60 ارب روپے کی سال میں خریدتا ہے. اگر وہ 60 ارب میں وہ 10% بھی بچا دیں کرپشن کا تو 6 ارب روپے کا فرق پڑ جاتا ہے سالانہ, ڈالر کا فرق, 6 ارب ڈالر کا فرق پڑتا ہے سال کا. تو سب سے سے طریقہ بہترین یہی ہے کہ عام عوام پہ کم امپیکٹ آئے, کہ آپ کرپشن کو بہتر کریں اور آپ کی جو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا کوئی حل نکال لیں, جو کہ فرینکلی جو گورنمنٹ حل سوچ رہی ہے آئی ایم ناٹ شیور دیٹس گوئنگ ٹو ورک.
جی بہت شکریہ آپ کا سہیل خان صاحب, تھینک یو سو مچ. ذوالفقار میٹو صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, اور امریکہ نے کل یہ بیان دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو اقتصادی بحران کا سامنا ہے اس کی ایک وجہ چینی قرضے ہیں, اس سے آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں, اور سی پیک معاہدے جو ہیں ان کی تفصیلات کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟
شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ چین سے پاکستان میں پانچ سال کی اس میں کچھ 30.5 بلین ڈالر کے لیے ہے جو مختلف پروجیکٹ کے لیے دیے گئے. جہاں تک تعلق ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹ جو ہے وہ ان کے لیے معاہدے سامنے نہیں لائے گئے, تو یہ کچھ 50 سے زائد معاہدے چین کے ساتھ سی پیک کے ایگریمنٹ جو ہے ان کے تحت ہوئے ہیں. لیکن جو فریم ورک ایگریمنٹ ایک ریلوے کا مین لائن ون کا جو کراچی سے پشاور تک لے لائن ہے ٹریک ہے, اس کا جو ہوا ہے اس کی کچھ ڈاکومنٹس ہم نے دنیا ٹی وی میں جو ہے وہ حاصل کیے تھے, اس کی اسٹوری بھی ہم نے سنائی ہے, اور اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو لون کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہے 2.3% اور 0.2% کمٹمنٹ چارجز ہے اور 0.2% اس کی ڈیولپمنٹ فی ہے, تو یعنی یہ 2.7% کے جو لون ہوگا وہ سی پیک کے جو ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹ ہے, خاص طور پہ جو ہائی ویز کے پروجیکٹ ہے اس کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جو کیے ہیں وہ, اور جو پاکستان ریلوے کا مین لائن ون کا 1.4 بلین ڈالر کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے. اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں 8 سال کا جو ایم ایل ون کی, جس کی میں مین لائن ون کی بات کر رہا ہوں, جو 20 سال میں لون جو ہے پاکستان ریلوے کو واپس کرنا ہوگا اور 8 سال کا اس کا گریس پیریڈ ہے. اس کے جو پروجیکٹ کے اندر جو حیران کن بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوور ہیڈ جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر جو انہوں نے کیلکولیٹ کیے ہیں چینی کمپنی کریٹ میں, چائنیز جو ریلوے اور انجینئرنگ گروپ ہے, اس نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کی جو مینجمنٹ ہے اس کا 1.7%, سیکورٹی کے لیے 1%, اسٹیبلشمنٹ چارجز 1%, فائنینشیل چارجز 2%, کنٹنجنسی چارجز 5% اور ایسوسیشن چارجز 6%, کل یہ 16.7%. اس سے آگے چلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے کی جو منصوبہ ہے اس میں جو مزدور مزدوری کریں گے تو ان کی روزانہ اجرت $64, یعنی تقریباً 9,000 روپے روزانہ ہوگی. اس وقت اگر زمینی چارج دیتے ہیں تو پاکستان میں صرف لیبر ہے جو ایک مزدور ہے وہ 1300 سے 1400 روپے لیتا ہے, تو 1300 سے 1400 روپے جن آدمی میں ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 9,000 روپے تقریباً 9,000 روپے دیے گئے. اس لحاظ سے تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں. اب اس کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ پاکستان ریلوے نے اس شرط پہ اس پروجیکٹ کو کرنے سے جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور اس سے وہ آنکھ کھینچ رہے ہیں. اب جتنا یہ ہے کہ چینی گورنمنٹ جو ہے, جو چائنیز ہے کمپنیز ہے, وہ اس سے کیسے آگے بڑھتی ہے, پچھلے دنوں یہاں پہ جو پاکستان میں امبیسڈر ہیں چائنا کے, انہوں نے اس بات پہ تقریباً نیم رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ اس کی کاسٹ کو نیچے لانے کے لیے ری نیگوشیٹ کرنے کے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کیوں نہیں یہ سامنے لائے گئے, یہ تو ایسے اقبال صاحب اگر نہیں مسلم لیگ جس نے یہ معاہدے کیے ہیں ان کا کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن اس کا انکشاف اس طرح سے ہوا کہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے محکمہ کے, پچھلے دنوں پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ ریلوے کے جو چائنیز کمپنی ہے جن شرائط پہ ہم یہ قرضہ لے رہے ہیں یا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ریلوے کے سفر کو کہا کہ آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ جو 2016 میں یا پتا نہیں میں بھیج بھول رہا ہوں, جب یہ اگریمنٹ ہوا تھا فریم ورک اگریمنٹ سے کہتے ہیں پاکستان چین کی گورنمنٹ کے درمیان, تو نے کہا یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ اگریمنٹ ہے, یہ ریلوے کا کسی کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ نہیں ہے, اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہماری یہ اس میں کنڈیشن شامل ہے کہ ہم اس کو ریویل نہیں کریں, یعنی اس کی ہم نہیں بتائیں گے کسی کنڈیشن کیا ہے. بہرحال ڈاکومنٹ سے یہ چیزیں بات سامنے آتی ہیں, جنرل یہی ہے
جی. تو اس کا مطلب ہے امریکہ کی جو بطور آئی ایم ایف کے میجر شیئر ہولڈر کی جو ان کی سوچ ہے وہ اپنی جگہ درست ہے, اور وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک کے جو معاہدہ ہے جن ٹرمز پہ ہوا ہے چین کے ساتھ, تو وہ اس وجہ سے قرضہ جو ہے پاکستان کو سوچ سمجھ کر دیں گے, کیونکہ جو انٹرسٹ ریٹ آپ نے بتایا ہے آئی ایم ایف سے اگر جو قرضہ ملتا ہے وہ 1% اس پہ سود آتا ہے, آپ نے کہا ہے کہ 2.3% جو ہے وہ چین سے جب لیتا ہے پاکستان قرضہ تو وہ اتنا سود اس کو دینا پڑتا ہے.
پاکستان ریلوے کو یہ بتایا گیا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے $4 کا قرضہ چین سے لیا ہے, اس کی جو کاسٹ ہے وہ 2.4 اور 0.4 جو فی ہے اور ایک ان کا ایک اور فی ہے, تو یہ دونوں بنا کر 2.7% بنتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں نا, پاکستان ریلوے جو پاکستان گورنمنٹ اور پلاننگ کمیشن جو ہے وہ اس کے حکام جو ہے اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ٹاپ کنڈیشن ہے اگر ریلوے اس میں پھنس گیا. اس کی ایک کنسیشن ہم نے کی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ ریلوے کا جو آپریشنل بجٹ ہے سال کا تقریباً 80 ارب روپے ہے, اور جب 9 سال میں پاکستان ریلوے اپنی ڈیٹ سرفنگ کہنا کو شروع کرے گا تو اس وقت 75 ارب روپے صرف اس کو سود اور قرض کی واپسی میں قیمت میں چین کو واپس کرنا ہوگا, تو یہ بڑی مشکل صورتحال اس وقت پیدا ہو جائے گی پاکستان ریلوے کے لیے. کیونکہ یہ بھی بات درست ہے کہ انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اس کی ٹریفک کی یا ریونیو کی وہ اس وقت اس کی قدرے تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ریلوے کو جو ہے وہ اس سے کوئی آسانی محسوس ہوتی ہوگی. اس سے یہ کچھ کہنا اپنی بڑا مقدمی طور پہ مشکل ہے, لیکن جس ڈاکومنٹ سامنے ہیں اس کی بیس پہ میں یہ ایگزمپشن کر رہا ہوں کہ پاکستان ریلوے کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ان ٹرمنل کمیشن پہ جو ایگزسٹنگ ہے ان کے درجہ لے, اور یقیناً یہ ہوپ ہے کہ یہ ٹرمنل کمیشن مزید نرم ہوں گی اور یہ قرض کی جو شرح ہے جو سود کی شرح ہے وہ نیچے لائی جائے گی.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار میٹو صاحب, اور ہمیں صدیق الفاروق صاحب پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جی صدیق الفاروق صاحب, سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان پر یہ اس سے متعلق جتنے بھی معاہدے ہیں وہ آپ لوگوں کی حکومت کے دور کے دوران ہوئی ہے, یعنی جب پی ایم ایل نون کی حکومت تھی, اس پہ کافی کرٹیسزم جو ہیں وہ ہو رہی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ شفاف نہیں ہے یہ منصوبہ, اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں یہ بھی ایک نکتہ چینی کی جا رہی ہے کہ اس کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا, یا پھر ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ میں جو عوام کے نمائندے ہیں ان کے سامنے اس کی تفصیلات کو لایا جائے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی اس میں ایسی غلطی خرابی ہے تو اب تو سارا ریکارڈ موجودہ حکومت کے پاس ہے, لیکن یہ ساری چیزیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوئی ہیں, اور اس میں جو پرچوں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ہی خبر جاری کی ہے اس کے مطابق 4 سال میں $22 بلین کے پروجیکٹ سی پیک سے مکمل ہو چکے ہیں. اب مجھے جو ان دو دنوں میں کچھ معلومات ملی ہیں جو میں سچی بات ہے کہہ نہیں سکتا, یہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ اور چاہتے ہیں چائنا کی کارپوریشن وغیرہ وغیرہ سے, کچھ اپنے حق میں کچھ پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں, اور انہوں نے جان بوجھ سے پہلے متنازع بنایا, پھر کچھ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف گئے چائنا, پھر اس کے بعد کچھ اور کبھی ایک بیان دیتے ہیں کبھی دوسرا بیان دیتے ہیں, اب فائنلی کوئٹہ جا کے جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک میں کوئی ہم تبدیلی نہیں کریں گے اور بلوچستان کو اس کا حصہ ملے گا. بات یہ ہے کہ سی پیک انتہائی اہم
جی
منصوبہ ہے,
اگر یہ اتنا اہم ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی ہے, کیونکہ سری لنکا کی مثال کہا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے, چین نے وہاں پہ سرمایہ کاری کی لیکن اتنے بھاری سود کے ساتھ قرضہ دیا سری لنکا کو کہ اس کو اپنا جو پورٹ ہے ایک بندرگاہ وہ 99 سالوں کے لیے چین کے حوالے کرنا پڑا, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی کچھ ان معاہدوں میں پاکستان کے ساتھ بھی کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کی تفصیلات کو عوام کے سامنے نہیں لایا جا رہا ہے.
یہ تمام معاملات جو تھے یہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی, اس میں بیٹھے
اور یہ ایک دفعہ نہیں یہ دو دفعہ معاملات ہوئے کہ جو اس پہ اگر کوئی کمی بیشی تھی یا کسی صوبے کے کچھ تحفظات تھے تو جناب نواز شریف نے ان تمام صوبوں کو بٹھا کے اعتماد میں لے کے ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا اور ان کے جو جائز مطالبات تھے وہ پورے کر دیے گئے. تو اس کے بعد تو اس میں کچھ ایسی بات نہیں رہ گئی. یہ شرارت ہو رہی ہے. دیکھیے ایک پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ کا ہم کیا کہیں جنہوں نے پہلے یہ کہتے رہے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ہم جناب علی خودکشی کر لیں گے, اور پھر اتنی تاخیر کر دی کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا. تو ان لوگوں کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, یہ چیزوں کو الجھا رہے ہیں, یہ کہیں جھاڑو دے رہے ہیں, کہیں کموز صاف کر رہے ہیں. جو
بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, آئندہ ڈیٹیل میں اس سے آپ سے اس موضوع پہ بات ہوگی. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, باقی ٹاپکس پہ بھی بات کرنی ہے. تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین, افغانستان میں آج طالبان کی طرف سے کچھ دھماکوں میں افغان فورسز کے تقریباً 20 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اس پہ میں نے بات کی ہیں وہاں کابل میں موجود ایک سابق فیڈرل منسٹر مزمل شنواری سے, اور ان سے میں نے پوچھا کہ ان حملوں کے ہونے سے جو آنے والے الیکشنز ہیں اور امن مذاکرات کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, ان کا کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں.
اور میرے خیال سے افغان گورنمنٹ اس کو زلمہ خلیلزاد کے ساتھ بھی ریز کریں گے, اور اس کی جو فیوچر جو نیگوسیشن ہے اس پر اس کا سب سے بڑا افیکٹ ہو جائے گا. اس طرح کی کچھ مسئلے جب پاکستان کے ساتھ بھی افغانستان گورنمنٹ کی باتیں ہوتی ہے تو پھر کوئی انسیڈنٹ, کوئی اٹیک ہوتا ہے, کچھ اس طرح کچھ بڑا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ نیگوسیشن بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے اس پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا, کیونکہ ان لوگوں نے کلیم کیا ہے, جب یہ لوگ کلیم کریں گے تو پرابلم تو بن جاتی ہے یہاں پر, اور افغان گورنمنٹ اس پر ایکشن بھی لیں گے. خدا نہ خاصا کچھ اس طرح حادثہ ہو جائے تو ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا. اور پھر افغانستان میں زیادہ تر جو الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ تر سٹیز میں ہوتی ہے, تو سٹیز میں گورنمنٹ نے تو اشورنس دیا ہے سب لوگوں کو کہ ہائی سیکیورٹی الرٹ ہوگا, اور ابھی سے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور لوگ مطمئن نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ ٹیک کیئر کریں گے اس ایشو کا, لیکن پھر بھی یہ پرابلم بن جاتی ہے کیونکہ جب اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, اور کیونکہ اگلے سٹرڈے کو پارلیمنٹری الیکشن ہے اور اس میں لوگ پر امید ہے کہ یہاں پر افغانستان میں چینج آئے گا اس کے ساتھ, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر لوگ کس طرح نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے. تو یہ باتیں ہیں, کنسرن یہاں پر ہے, لیکن پھر بھی افغان گورنمنٹ نے اپنا کمٹمنٹ شروع کیا ہے کہ وہ جو الیکشن کے ڈے ہے اس کو جو الیکشن پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں گے اور ہائی سیکیورٹی الرٹ ہوگا. تو میرے خیال سے اور کچھ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی امید ہم رکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو جائے گا, لیکن پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوا تو ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا.
جی سامعین, اور منصور عبدالی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. منصور عبدالی تھا, اب گھڑی میں دیکھ رہی ہوں ٹائم بہت کم ہے. اس موضوع پہ تو ہم نے بات کر لی مزمل شنواری صاحب سے, آپ سے ایک اور موضوع پہ میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی. جو سعودی صحافی ہیں جو کہ گزشتہ دنوں ترکی میں وہ غائب ہوئے ہیں, لاپتہ ہوئے ہیں, تحقیقات ابھی جاری ہیں, کوئی حتمی نتائج ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم بھی کر رہے ہیں, سعودی عرب اور ترکی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کل کہا ہے کہ اگر اس صحافی کی گمشدگی یا اس کے قتل کے پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی. اس کو آپ کس طرح انالائز کرنا چاہیں گے؟ سزا جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ان کا سٹیٹمنٹ تھا, سیاسی بیان تھا, یا پھر واقعی اس کو سزا دی جا سکتی ہے؟
دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ سعودی عرب نے اس صحافی کو اغوا کیا ہے یا قتل کیا, نے اغوا کیا ہے تو بھی بری بات ہے اور قتل کیا تو پھر تو انتہائی نامعقول بات ہے. تو بات تو یہ کہ پھر یہ واقعہ اخلاقی مسئلہ بنتا ہے, اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہوگا. इससे पहले आज तक ऐसे वाक इवन पत्थर के दौर में भी साहब उसके सफारत खाना जो थे बड़े मुकद्दस समझे जाते थे, वहां पर ये वाकयात नहीं होते थे। तो अगर ये वाकया साबित हो अब, लेकिन ये कि ट्रंप क्या करेंगे, देखिए ट्रंप साहब का मसला ये कि ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, उनके लिए $20 अरब का सौदा जो है उसको नजरअंदाज कर देना आसान नहीं है। और वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर उन्होंने पाबंदी लगाई तो सऊदी अरब ये बिजनेस लेकर रूस और चीन के पास चला जाएगा।
तो
मैं समझता हूं अफ्रीका कोई पाबंदी लगाएगा
जी, अमली तौर पे कुछ करेगा आपका ये कहना है। बहुत शुक्रिया मसूर अब्दाली साहब आपका, और सामीन इसके साथ ही शहनाज नफीस और असफर इमाम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं नुखबत मलिक। अमरीका में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में अब 4 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है, और सुप्रीम कोर्ट के नए जज ब्रेट कैवनॉ की तैनाती पर उठने वाला तनाज़ा अमरीका की दोनों बड़ी सियासी पार्टीज़ को मुतहरक करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि इस वाक़े ने ख़वातीन वोटर्स को ज़्यादा मुतहरक किया है, जबकि रिपब्लिकन्स का कहना है कि इस लड़ाई ने उन्हें एक नई क़ुव्वत दी है।
I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear.
ये अल्फाज हैं ब्रेट कैवनॉ के, जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के ताहियात जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस कैवनॉ पर जिंसी हरासगी के इल्ज़ामात के बावजूद उनके ओहदे की तौसीक और सुप्रीम कोर्ट में तैनाती अमल में आई, मगर इस तनाज़े में सियासी फतह का हकदार करार पाए अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इसके बाद अपने जज्बात का इजहार यूं किया।
On behalf of our nation, I want to apologize to Brett and the entire Kavanaugh family for the terrible pain and suffering you have been.
قوم کی طرف سے میں بریٹ اور ان کے پورے خاندان سے معافی مانگتا ہوں کہ انہیں زبردستی اس قدر شدید تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ کیوناؤ کے عہدے کی توثیق ان پر لگے جنسی ہراسگی کے الزامات کے باوجود ہوئی ہے۔ کیوناؤ نے ان الزامات کی تردید کی ہے، اور اب صدر ٹرمپ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے کیوناو کی جیت کا استعمال کر رہے ہیں۔ وسط مدتی انتخابات سے پہلے انتخابی مہم کے دوران اپنی تقریر میں وہ کہتے ہیں،
On November 6th, you will have the chance to stop the radical Democrats, and that's what they've become, by electing a Republican House.
6 نومبر کو آپ کے پاس موقع ہوگا کہ سخت گیر ڈیموکریٹس کو روکیں۔ ہاں، وہ ایسے ہی ہو چکے ہیں۔ ریپبلکن ارکان پر مشتمل ایوان اور ریپبلکن ارکان کی برتری کے ساتھ سینٹ کو ترتیب دیتے ہوئے ہم اپنی اکثریت میں اضافہ کریں گے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ لیکن دوسری طرف کیوناو کی تعیناتی پر ہونے والے تنازعے نے ڈیموکریٹس کو بھی نئی تحریک دی ہے۔ کیوناو کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد کی بڑی تعداد سڑکوں پر دکھائی دی، جن کی ہمت بڑھانے کے لیے ڈیموکریٹ سینیٹرز بھی موجود رہے۔ انہی میں میساچوسٹس کی سینیٹر الیزابتھ وارن بھی شامل تھیں۔ مظاہرین سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
We have lifted the voices of millions of survivors of sexual assault.
ہم نے لاکھوں ایسے افراد کی آواز کو تقویت دی ہے جو جنسی ہراسگی کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک ایسی عورت کہلائے جانے سے انکار کر دیا ہے جو زیادتی پر خاموش رہتی ہے۔ یہ تھے سینیٹر الیزابتھ وارن کے الفاظ۔ ایک اور ڈیموکریٹ سینیٹر کمالا ہارس کا کہنا ہے کہ احتجاجی مظاہرین کا یہ جوش و جذبہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں معاون ہوگا۔ وہ کہہ رہی ہیں،
Let's use this week to give us all that extra energy that we know we
have. آئیے ہم سب مل کر اس ہفتے زیادہ قوت کا مظاہرہ کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اختیار فی الحال ان کے پاس ہے، مگر ہمیں ان سے یہ اختیار واپس لینا ہے۔ یہ تھی کمالا ہارس۔ ادھر تجزیہ کار اس معاملے کو اپنی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیوناو کے معاملے پر اٹھنے والے تنازع کے نتیجے میں وسط مدتی انتخابات سے پہلے دونوں بڑی پارٹیز ڈیموکریٹس اور ریپبلکن متحرک ہو سکتی ہیں۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے کائل کانڈک کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ڈیموکریٹس کو تقویت مل سکتی ہے۔
Maybe some of that animus
remains for Republicans.
ہاں ہو سکتا ہے ریپبلکنز میں ابھی کچھ حوصلہ ہو اور وہ اسے وسط مدتی انتخابات میں استعمال بھی کریں، مگر تاریخ ہمیں بتائے گی اور پولنگ کے اعداد و شمار سے بھی پتہ چلے گا کہ ڈیموکریٹس کیوانو کے معاملے پر ہی نہیں دیگر اور معاملات پر بھی متحرک ہیں۔ کائل کانڈک کے الفاظ۔ اور کچھ ڈیموکریٹ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے خواتین ووٹرز میں بھی نئی تحریک پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک تجزیہ کار جم کیسلر کا کہنا ہے،
And then there is a group of voters, older women that have been a pretty good support group for Republicans. They're starting to turn on.
اور پھر ووٹرز کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو بوڑھی عورتوں پر مشتمل ہے، اور یہ گروہ ریپبلکنز کی حمایت میں ہمیشہ پیش پیش رہا ہے، اور اب یہی گروہ ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے انتخابات میں یہی ایک بات فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تھے جم کیسلر کے الفاظ۔ دوسری طرف گیلپ پولنگ سے منسلک فرینک نیوپورٹ کہتے ہیں کہ کیوانو پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے صدر ٹرمپ اپنے ووٹرز کو متحرک کر سکتے ہیں۔ 6 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے وفادار ووٹرز اور حمایتی ڈیموکریٹس کے بڑے ٹرن آؤٹ کے باوجود ریپبلکنز کو ان الیکشن میں کامیابی دلاتے ہیں یا نہیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔